الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. سورہ النساء کا رکوع نمبر 18 ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 128 آیت نمبر 127 سے. اس رکوع میں یتیموں کے حوالے سے جو آیت نمبر 3 میں یتیم لڑکیوں کے ذمن میں بات آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہمیں دکھائی دے گا. شوہر اور بیوی کے معاملات یعنی خاندانی زندگی کے حوالے سے کچھ رہنمائی دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بڑی جامعیت کے ساتھ اس رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. فَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب نوٹ کر لیجیے کہ اس سوال کا جواب شروع ہوگا آیت نمبر 128 سے اور اس سے پہلے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یعنی یتیم لڑکیوں کے حوالے سے جو زیادتی اس معاشرے میں ہو جاتی تھی اس کے ضمن میں. آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی تھی وہاں ذکر آیا تھا کہ اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں زیادتی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو, اس کے علاوہ دو دو تین تین چار چار نکاح کی اجازت ہے. وہاں عرض کیا گیا تھا کہ اس آیت نمبر 3 میں یتیموں سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں, اس کی وضاحت ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. تو جو سوال ہے اس کا جواب آیت نمبر 128 سے شروع ہوگا. درمیان میں ایک اور بات کی وضاحت کی جا رہی, یہ بھی ایک اسلوب ہے کمیونیکیشن اسکلز میں کہ سوال پہلے ریز کیا جائے اور بات کو کہیں اور لے جایا جائے تاکہ لوگ اپنے طور پر بھی اس سوال کے متعلق کچھ سوچنا شروع کریں اور پھر رفاقتاً اس سوال کا جواب دے دیا جائے. اس سے لوگوں میں پہلے تجسس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ سیریس ہو جائیں سننے کے لیے اور پھر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے. دوبارہ یہ آیت ہے ذکر کے وجہ سے سورۃ النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جواب آئے گا آیت نمبر 128 ان شاء اللہ. فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے. ذکر آگے آئے گا. اب یتیم لڑکیوں کے حوالے سے گفتگو. وما یتلا علیہم فی الکتاب فی یتام النساء, اور جو تمہیں قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں یعنی آیت نمبر 3 جو اس سورت کی ہے اس کی طرف اشارہ. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا یعنی نہر, یہی زیادتی ہوتی تھی. وترغبون ان تنکحوہن, اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو, ایسی زیادتی ہو جاتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تمہیں تلقین کر رہا ہے کہ ایسی بات نہ کرو. زیادتی کا اندیشہ ہے تو یتیم لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادتی نہیں کرو گے اور ان کے حقوق کا خیال رکھو گے تو نکاح کر سکتے ہو, لیکن اصول اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر زیادتی کا اندیشہ ہے تو پھر نکاح کرنے کی ان سے اجازت نہیں. والمستضعفین من البلدان, اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی اللہ تلقین فرماتا ہے. وان تقوموا للیتام بالقسط, اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو, درست روش ان کے حوالے سے اختیار کرو, اس کی اللہ تلقین فرماتا ہے. وما تفعلوا من خیر, اور تم جو بھلائی کرو گے فإن اللہ کان به علیما, تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کا سوال ریز کیا گیا تھا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے کوئی بے رغبتی یا کوئی زیادتی کا اندیشہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء کے تحت میں, اگر مرد کو عورت کی جانب سے کوئی بدخوئی یا بغاوت یا زیادتی کا اندیشہ ہو تو 3 مرحلے بتائے گئے. سمجھاؤ, بستروں میں علیحدہ کر دو اور مارو, کیونکہ کچھ ہوتی ہے ایسی کہ جو مارے بغیر سمجھتی نہیں. ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں انسانوں میں, کوئی دیہاتی ہے کوئی شہری ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ ہے, کوئی چھوٹے خاندان کوئی بڑے خاندان کا, کوئی امیر خاندان کا غریب خاندان کا, تو کہیں ایسی ضرورت پیش آنے کا امکان ہے تو پرمیشن لے کے دی گئی. وہ مسئلہ تھا اگر مرد کو اندیشہ ہو عورت کی طرف سے بدخوئی بغاوت یا زیادتی کا. یہاں بتایا جا رہا ہے کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو اندیشہ ہے اپنے شوہر کی طرف سے بے رغبتی یا زیادتی کا, تو وہ کیا کرے؟ یہ ہے سوال جو اٹھایا گیا, اس کا جواب. وہ انہیں مراد الخوف من بعدها نشوزا او اعراضا, اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاوند کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ صلح کر لے آپس میں, بس صلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے. اب اس صلح کی صورت کیا ہو سکتی ہے اس پر اشارہ آگے کیا جا رہا ہے. وہ عبیرۃ الانفس الشح, اور طبیعتوں میں لالچ تو ہوتا ہی ہے. اب اس سے بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر کسی وجہ سے اس کی شوہر دوست کے حوالے سے رغبت کم ہو گئی, اس کی وجوہات ہو سکتی, ایک عورت دائمی مریض ہو گئی تو ظاہری بات ہے نا مرض میں رغبت کم ہو جائے, ایک عورت شریر کا شعار زیادہ نہ ہو یا کفایت شعار زیادہ نہ ہو, یا جو دیندار مرد ہے تو اس میں دینداری کم ہو, اس طرح کی کئی سچویشن ہو سکتی. فطری سی بات ہے. تو اگر ایک عورت محسوس کرے کہ شوہر میں اس کے حوالے سے رغبت کم ہے یا اس کی طرح توجہ نہیں کر رہا اور اس کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر رہا, بے رغبتی ہو گئی ہے, تو وہ اپنے حقوق میں کچھ کمی کر. کیوں؟ وہ دلت الانفس الشح, طبیعتوں میں مزاجوں میں ہلس ہوتا ہی ہے. جب آدمی دیکھے گا کہ اس نے حقوق میں کمی کر دی, اس کی کئی صورتیں ہو سکتی, نہ نفقے میں کچھ وہ کمی کر دے, یا اس صورت ہو سکتی کہیں اگر ایسا امکان ہو کہ ایک سے زیادہ خواتین ہیں, ایک سے زیادہ بیوی ہے ایک شخص کی, تو وہ اپنی جو باری ہے باریوں کے کچھ دن وہ کم کر دے, اس کے ذریعے سے وہ چاہے کہ شوہر اس کی طرف رغبت اختیار کرے. تو یہ صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتی. وہ ان کو فضوت تقو, اب مردوں کو کہا جا رہا ہے اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو, فإن اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. بھائی تم ہی ان کی طرف رغبت اختیار کر لو نا, اس بیچاری کو اپنا ایکسپلائٹ نہ کرو یا پامال یہ پریشان نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائے اپنے حقوق میں کمی کرنے کو. مردوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ہی احسان اور تقوی کی روش اختیار کرو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, دیکھیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف. اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہر اعتبار سے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو برابری ممکن نہیں. فرمایا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور ہرگز تم نہیں کہہ سکو کہ چاہے کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان تم برابری کر لو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, بس جھکنا پڑو ایک ہی کی طرف. پتہ کروں ہاں کل معلقہ, کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو کہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں. اس آیت کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی قرآن پر. صاحب قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ہے النساء کی آیت نمبر 3, اور یہاں قرآن کہہ رہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے عدل, تو کانٹرڈکشن آ گیا. قطعاً نہیں, کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر محض اتنی بات ہوتی کہ عدل کر ہی نہیں سکتے تو اگلا جملہ نہ آتا کہ دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑ, یہ جملہ قطعاً نہ آتا. بات سمجھنے کی ضرورت. دیکھیے دو مہینے شخص کی, ایک کم عمر ایک زیادہ عمر کی ہے, فرق ہوگا نا کتنے اعتبار سے, ایک زیادہ پڑھی لکھی کم پڑھی لکھی, ایک صحت مند ایک بیمار ہے, اور آگے چلے جائیے ایک دیندار ہے کم دیندار ہے, کئی صورت ہو سکتی ہے نا. تو ظاہری بات ہے کہ دونوں کے لیے توجہ سہم تو نہیں ہو سکتی. تو جہاں تک غیر اختیاری معاملہ ہے, توجہ کا رغبت کا غیر اختیاری دل کی بات ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جہاں تک اختیاری معاملات ہیں, جوڑے لا کر دینا ہے, نہ نفع کا معاملہ ہے, باری مقرر کرنے کا معاملہ, اس میں تمہیں اختیار حاصل ہے, وہاں مساوات لازم. جہاں توجہ رغبت دل کی کیفیت غیر اختیاری معاملہ, وہاں کوئی ایسی بات نہیں. یہ ایک تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کانٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ غیر اختیاری معاملے میں چھوڑ دیا گیا, اختیاری معاملے میں مساوات کی تلقین کی گئی. تو ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے چاہے کتنے ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان بالکل مساوات کر لو. فلا تمیلوا کل المیل, پس جھکنا پڑو ایک ہی کی جانب. فتدروها المعلقة, کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو کہ لوگ محسوس کرے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے, ایسا نہ ہو جائے. وہیں کچھ ہوں اور اگر تم اصلاح کرتے رہو, وہ تک تقو اور تقوی کی غلطی اختیار کیے رکھو, فإن اللہ کان غفورا رحیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اتنی ہدایات کے بعد بھی کہیں ممکن ہے زندگی گزاری نہ چل سکے, تو طلاق کو اب غض الحلال کہہ کر, حلال چیزوں میں ناپسندیدہ طریقہ کہہ کر جائز رکھا گیا اس کا ذکر. وہی تفرقا, اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یغن اللہ کلہ من ساعتی، تو اللہ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی بخشش سے، اپنی کسائش سے. وکان اللہ واسعاً حکیماً، اور اللہ بہت وسعت والا حکمت والا ہے. یہ خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی. زندگی گاڑی چلی نہیں سکتی، الگ یہ سیر کر. اللہ مرد کا پیدا کرنے والا بھی، شوہر کا بھی، اور عورت کا، یعنی بیوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے. اللہ اپنی وسعت سے ان کے لیے اور راستے کھول دے. ہندوازم میں طلاق ممنوع، یہودیت میں بھی تقریباً ممنوع، عیسائیت میں بدکاری ثابت کرو نہ طلاق دے سکتے ورنہ بھی. کتنے راستے بند کیے گئے ہیں. ہمارا دین دین فطرت مزاج نہیں بن سکا. سارے جو بھی ذرائع کے اختیار کیے جانے کے موافق کے ختم ہو گئے، بات نہیں بن رہی. اللہ ہر ایک کا خالق مالک ہے، پیدا کرنے والا، اللہ راستے کھول دے گا. آج اسی کا ذکر شان بنیادی اللہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، ان تقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو دیکھے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر تم نافرمانی کرو گے اس کی، تو اس کی شان میں تو کبھی واقع نہیں ہو سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے، تمام کے تمام جنات اور انسان سب کے سب متقی بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور تمام کے تمام انسان اور جنات فاجر ترین انسان کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی شان میں تو کبھی واقع نہیں ہو سکتی. وہ بے نیاز ولی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وہ کفا اللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. آخرین، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، اور تمہاری جگہ اے لوگوں دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. تو تم بے بس ہو، اللہ بے بس نہیں ہے. تم محکوم ہو، اللہ حکیم ہے، اس کی مانو، اسی میں تمہاری خیر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کہ دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. چوائس تمہارا ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو وہی مل جائے گا. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد رکن نمبر 20 شروع ہو رہا ہے، جس میں اہل ایمان کو عدل و انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 133 میں حقیقی ایمان قبول کرنے کی تلقین ہے. اس کے بعد نفاق مستقل انسان کی کشمکش ایمان اور بے عملی کے حوالے سے جاری رہتی ہے، تب وہ نفاق انتہا کو پہنچتا ہے، اس کا ذکر آئے گا. اور منافقین کے حوالے سے کچھ اور ذکر بھی آئے گا کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم کرنے والے قسط کے یعنی انصاف کے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. ولو علی انفسکم او الوالدین فالاقربین، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف یا والدین کے خلاف یا رشتے داروں کے خلاف جائے. ان یکن غنیاً او فقیراً، چاہے وہ مالدار ہو یا محتاج. فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف نہ کرو. وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم لگی لگ کی بات کہو گے یا پہلو کہیں کرو گے. فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے. یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے. نوٹ فرمائیے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 18، اللہ اور امام بالقسط انصاف کو قائم فرمانے والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 21، اللہ کے نیک بندے، یأمرون بالقسط، وہ قسط کا انصاف کا حکم دیتے ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 25، اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے. یہی بات آئے گی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں، ذرا سے لفظ پر یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، ذرا سے الفاظ کی ترتیب میں فرق ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں یہ فریضے کا حکم ہمیں دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا چلتی ہے اسباب کے تحت، اصل اختیار اللہ کا، لیکن اللہ دنیا کے معاملات کو چلاتا ہے اسباب کے تحت. یہاں اب ان کو قائم کرنا اس کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا، اور جب وہ ختم ہو گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بحاف پر یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہوں انصاف کے قیام کے لیے. شکایت بھی اسی لیے کیوں؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو تو لوگوں کو انصاف نیز کرائے. اسی کے قیام کے لیے پھر حدیث آیت نمبر 25، وَأَنْ جَنَّ الْحَدِيث، ہم نے لوہا اتارا، یہ سینٹ کے لیے ترجمہ صحیح، اور باب محاورہ، ہم نے لوہا پیدا کیا کائے کے لیے، تاکہ طاقت استعمال کر کے زمین پر انصاف کا نظام قائم کیا جائے. پہلے رسولوں کی ذمہ داری تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. کھڑے ہو جاؤ، پورو قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء اللہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. ہاں ہم خدائی فوجدار ہیں، اللہ کے احکامات کی گواہی ہمیں اپنے قول سے بھی دینی ہے، اپنے ذاتی عمل سے بھی دینی ہے، اور اجتماعی عمل یعنی اللہ کے احکامات کو قائم کر کے بھی دینی. یہ فریضہ ایک امت کا جس کے لیے ہمیں پکارا جا رہا ہے. بڑے والان خوشی ابل والدین والا قربین، چاہے یہ انصاف کی گواہی تمہارے سے خلاف جائے، بات حق کہنی ہے، چاہے ماں باپ کے خلاف جائے، چاہے رشتے داروں کے خلاف جائے، بات حق اور درست کہنی. تم غنی نو فقیر، چاہے تم مالدار ہو یا محتاج، یہ نہ کوئی بات صحیح بیان کرو گے تو مالدار ناراض ہو جائے گا یا غنی کا نقصان ہو جائے گا، نہیں. سواؤ اولا بھی ماں، اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، تم اللہ کی بات کو مان کر انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرنے کے معاملے میں نفس کی بات نہ ماننا، نفس کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. تو یوسف کی آیت نمبر 53، نفس الامارۃ بالسوء، نفس کو برائی کی دعوت دیتا ہی ہے. تو نفس کی بات نہ مانو، رحمان کی بات کو مانو، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم لگی رہتی بات کہو گے، دبانے غلط بیانی کی طرف اس کے لیے استعمال کرو گے، او تُعْرِضُوا یا پہلو کہیں کرو گے اس انصاف کی گواہی کے فریضے سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ پھر محاسبہ کرے گا قیامت کے دن. اس کے بعد آیت نمبر 136، اہم ترین آیت قرآن کریم میں حقیقی ایمان کے حوالے سے. ایک ایمان ہے قانونی، اقرار باللسان، زبان سے قبول کر لینا. ایک قانون حقیقی، تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا. ہمارا دین چاہتا ہے کہ صرف زبان سے قبول نہ کرو بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی تصدیق کرو، جس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی عمل صالح کا ذکر ہے، عام طور پر ایمان پہلے، وَلَعَفْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان پہلے عمل بعد. سورہ بینہ، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، آخری بارے میں تنبیہ صالح. اور بھی کہا جائیے سورہ بقرہ، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، عمل سے پہلے ایمان شرط لازمی. یہ جو گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بحاف پر کہہ لیجیے، اللہ کے رسول کے بحاف پر کہہ لیجیے، بہت بڑی جدو جہد ہے نا. اس کے لیے درکار کیا ہے؟ حقیقی ایمان. بہت مشکل سے چلیں گے، اس میں وراثتی ایمان نہیں چلے گا. عبداللہ مسلم اس لیے کہ اس کا باپ عبدالرحمان مسلم، نہیں، یہ نہیں چلے گا. حقیقی ایمان جو عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ چلے گا. اب دیکھیے قرآن کی بالکل واضح الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے قبل نازل کی. ایمان والوں سے پکار، ایمان والوں سے مطالبہ، ابھی سی بات ہے نا بھائی، ایمان والے تو ایمان والے ہیں، اب کہے گا ایمان. بھائی زبان کی نوک کو محدود نہ رہے، اس ایمان کا دل کی گہرائی میں جانا شرط لازم. اسی سے ایمان ایمان پھوٹے گا اور اسی سے عمل پھوٹیں گے. عمل کے پھول پھوٹیں گے اس ایمان کے درخت سے, تب اللہ کے نجات ممکن ہوگی. تو اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ, حقیقتا دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول ہی اور اس کے رسول پر, اور کتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب قرآن پر جو اس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ ہے قرآن کی ہلا دے ہمیں, یہ تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے نا. سورہ حشر کی آیت نمبر 21, اگر اس قرآن میں کسی پہاڑ پر نازل کرتے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. بدل دینے والی کتاب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اس وقت کے مسلمانوں کی, جنہوں نے قبول کرنے کا سمجھ لے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں بھائی, دل کی گہرائی سے قبول کرو. یہ موضوع آیا ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو, خطاب سنیے گا, اے ایمان والو, وہ تجارت بتاؤ نہیں تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. آیت نمبر 11 سورہ الصف. تؤمنون باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. متجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی اولاد اور اپنی جانوں سے. ایمان والوں سے مطالبہ ایمان لانے کا. اور ایک اور مقام جو اس بات کو اور واضح کرتا ہے, سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ایمان لے آئے, قالوا العرب آمنا, مدعو آئے کچھ نئے لوگ تھے, ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی سے کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, یوں ہم نے اسلام قبول کیا ہے. لما ولما یخرج ایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو جو ایمان اسلم مطلوب, اس کا تعلق زبان سے ماننے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنے سے. یہ الحجرات آیت نمبر 14 آیت نمبر 15. اگر ایمان کیا ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسا, ثم لم يرتابوا, تو کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے, دل چھپ گیا ایمان پر. یہ ہے رسول. اس کا اظہار بھی کیسے ہوگا, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے. جہاد اور گفتگو کی تفصیل ان شاء اللہ سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہی کی روشنی میں ان شاء اللہ. لیکن یہ ایمان وہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جس سے عمل میں اظہار پیدا, عمل کا اظہار ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مراد حقیقی ایمان. جب اللہ کو مانو گے تو سب سے بڑھ کر اسی کی بات کو بھی مانو گے. جب رسول اللہ کو مانو گے تو تمہارے شب و روز بتائیں گے نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. پھر تمہارا چہرہ بھی بتائے گا تو محمد کریم کے ماننے والے ہو. پھر تمہارا لباس, تمہارا گفتگو کا انداز, تمہارے اخلاق, تمہارے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ, تمہارا انسانوں کے ساتھ معاملہ, اور تمہارا رب کائنات کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, یہ بتائے گا کہ تم واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو. وہی کتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی, یعنی قرآن. جب دل کی گہرائی سے اس کتاب پر ایمان لاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پھر شب و روز دن رات اس قرآن کے ساتھ لگیں گے. اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے, یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے, اور اس کے جو تقاضے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی کتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے قبل نازل کی اللہ نے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا, والیوم الآخری اور آخرت کے دن کا, فقط ولا ولار بعیدا, تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. اس کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ کیا جا چکا, نفاق ایک ہی دن میں نہیں ہوتا. منافق اول دین قبول کرتا ہے, پھر جب خاص طور پر جان مال لگانے کے تقاضے آتے ہیں, مصیبت آتی ہے, وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے. تو کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ کشمکش جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ دل آخر وہ پیچھے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلا جاتا ہے. یہ کشمکش کا ذکر آیت میں. ان الذین آمنوا, جیسے وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا عملی اعتبار سے, تقابل سے فرار,
ثم آمنوا پھر مان لیا کچھ مانا، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، عمل اعتبار سے دین کے تقاضوں سے فرار. لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ انہیں معاف بالکل نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بشارت دے دیجیے بأن لہم عذابا علیما کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ طنز کا انداز ہے، اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو دردناک عذاب، لیکن نوٹ فرمائیے، بار بار نوٹ فرمائیے، ان مقامات سے ہمیں گزر نہیں جانا چاہیے. یہ منافقین اولا کیا تھے؟ مسلمان قبول کیا تھا انہوں نے، جب دین کے تقاضے آئے پیچھے ہٹے، کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے اور ہٹتے چلے گئے، اب منافق بنے، نفاق پر چلتے رہے پکے منافق بن گئے، ان کے لیے سزائے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو کچھ حرکت دل میں آئے گی ہمارے، کچھ تاثیر اس مقام کے ان مقامات کی محسوس کر سکیں گے. ورنہ اگر ہم نے طے کر لیا ہو، جیسے کہ اکثر مسلمانوں کا حال ہے، ہم تو مسلمان ہیں یہ تو منافق کا ذکر ہے آگے چلو، ہم تو مسلمان ہیں یہ تو یہود و نصارا کا ذکر ہے آگے چلو، تو قرآن کا اکثر حصہ تو معاذ اللہ ایریلیونٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. بھائی ان پر عذاب آیا تو اللہ کا کیوں ہے؟ دیکھو وہ مقبول عالی ہوئے تو کیوں، وہ والدین ہوئے تو کیوں، انصاف میں مبتلا ہوئے تو کیوں، سزائیں آئیں تو کیوں، دھمکیاں دی گئی تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین سے دور ہٹتے چلے گئے. اس اینگل سے دیکھیں گے تو پورا قرآن ہلا دے گا ہمیں ان شاء اللہ، اور اگر نہیں تو پورا پورا قرآن بھی پڑھ لیتے لوگ، کچھ کافی پیدا نہیں ہوتی. اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے. یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ اگلی آیت بڑی خطرناک، یہ کون مناسب جن کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی؟ تنس کا انداز، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ آج کے اکثر مسلمانوں کا، حکمرانوں کی سطح پر سجدے واشنگٹن والوں کو اور پہلے ماسکو والوں کو ہوا کرتے تھے، اور عوام الناس کی سطح پر انہیں کے رہن سہن اور طریقے وہ ہمیں پسند ہیں. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، آج محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نوجوان کے لیے عادل نہیں ہے کیا؟ آج مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کے لیے عادل نہیں؟ آج ہماری عظیم اکثریت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اتنی باتیں نہیں بتا جتنی یہ ناچنے گانے والوں کی زندگیوں کے متعلق چیزیں پتا ہیں. یہ حقیقت ہے نا، اللہ کے رسول کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، نہیں پتا. لیکن فلاں اداکارہ پورا پورا میگزین سکتا ہے، اس کو یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل یہ گھڑیے سارے موسیقی بجانے والے، اور وہ خواتین ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پر آتی ہیں اور فلموں میں آتی ہیں. یہ آئیڈیل ہے آج ہمارے نوجوانوں کے لیے، یہ عظیم اکثریت کے لیے. تو ہمارے اندر یہ کس کے ساتھ ہوئی؟ جنہیں محبت ہے کس کے ساتھ ہوئی؟ انہیں کے ساتھ نا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نہیں بھائی، ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے. ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل یہ گانے والیاں نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، و دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ہماری لیے آئیڈیل ہے. یہ ہماری مثالیں ساتھی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزة، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہماری کرسی مضبوط ہو جائے گی اگر وہاں تجزیے ہمارے جاری رہے تو. فإن العزت لله جميعا، تو یقینا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. فتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل فرمائے. ان کی چاکری کرنے کے بعد ہی ملا کیا؟ 9/11 کمیشن رپورٹ، پاکستان کا پورا چیپٹر. پاکستان نے اب تک وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا جو ہم نے تمنا کی تھی. امریکہ کہہ رہا ہے، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، کراچی اور کوئٹہ 9/11 کے دہشت گردوں کے لیے اڈے تھے، دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے فنڈ پاکستان سے جڑے ہوتے ہیں، دنیا کے دہشت گردوں کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان سے ملتی، پاکستان کے ان وزیرستان اور بانا ان علاقوں کے اندر دہشت گرد اب بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ابھی تک نہیں ہو سکی، پاکستان ہماری ایکسپیکٹیشن پر اب تک پورا نہیں اتر سکا، احمد زہراوی اور اسامہ بن لادن ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، پتہ چلا گیا یہ 9/11 کمیشن رپورٹ 500 صفحات سے زیادہ جس سے پاکستان کے متعلق کیسر کے چند نکات میں آتے سامنے آئے اب تک انہیں عزت کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، لعنت ملے گی اس کی سوا کچھ نہیں، کیوں سمجھنا عزت اللہ جمیعا، اس سے ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ کے اگر جاؤ گے تو ذلت اور لعنت اور خواری اور بربادی کی سوا کچھ نہیں ملے گا، ہم پڑھ چکے آل عمران 139 وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے تمہاری مدد کرے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے جی کسی اور کی مدد کر سکے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت کہ جب اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کا مذاق اڑا جا رہا ہو کسی محفل میں تو اہل ایمان کے شاہ نشان ہی کہ وہاں وہ بیٹھے رہے، وقد نزل علیکم فی کتاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے، یہ اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 62 کی جانب، وہ مکی سورت ہے یہ مدنی، تو وہ پہلے آ چکی اس کی طرف اشارہ، سورہ انعام آیت نمبر 62 میں الفاظ ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو ان لوگوں کی جو ہماری آیات کے اندر کچ بحثی کرتے ہیں، آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان سے اعراض کر ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، وقد نزل علیکم فی کتاب، یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر حکم نازل فرما چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، یہ تم سنو کہ اللہ کی آیات سے انکار کیا جاتا ہے، ویستہزئوا بها، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس وقت کے معاشرے میں قرآن کے مقابلے میں کچھ اور دعوتیں لوگوں نے دینے کی کوشش کی دین کو مٹانے کے لیے، کہاں ہی بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، انکم اذا مثلہم، اور اگر ایسا کیا تم نے بیٹھے رہے محافل میں تو تم انہی کی جیسے ہو جاؤ، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع فرمانے والا ہے تمام منافقین اور کفار کو جہنم میں، انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر بالکل برابر۔ تو یہاں حکم دیا گیا ایسی محافل جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، جہاں اللہ کی آیات کی نافرمانی کی جا رہی ہے اس کے احکامات کی وہاں بیٹھنا جائز نہیں، ساری موسیقی کی محافل حرام، بدعات کی محافل حرام، مخلوط محافل جہاں پردے کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں وہاں شرکت کرنا جائز نہیں، یہ غیرت کے خلاف ہے، ایک دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے نافرمانوں کی محبت ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی ہو اور اس کے احکامات پامال ہو رہے ہوں اور بندہ وہاں موجود بیٹھا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو، اول لذت ہے کہ روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے، کم سے کم دل میں برا جانے اٹھ کے چلا جائے وہاں سے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے اور بندہ بیٹھا ہی رہے گا وہاں پر، انکم کی دم مثلہم، یقیناً اس صورت میں تم انہیں کے جیسے ہو جاؤ کہ تمہارا شمار انہیں میں ہوگا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اچھی محافل میں جانے کی اللہ توفیق دے، قرآن کی محافل میں جانے کی توفیق دے، مسلم کی روایت ہے جہاں اللہ کے بندے قرآن سیکھتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ سکینت کی اطمینان کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، ایسی محفل محافل میں اللہ میں جانے کی توفیق دے، اللہ نے توفیق دے دین کے سیکھے سکھانے کی محافل میں ہم جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ وہاں سے کھا پی لیا کرو، سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت کی محافل کیا ہے، فرمایا جہاں اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے وہ محافل میں بیٹھا کرو، ان محافل میں مخلوط محافل نہیں ہوں گی، خواتین کے علیحدہ پردے کا اہتمام ہوگا وہ ایزی فیل کریں گی ان شاء اللہ، مردوں کے علیحدہ اہتمام ہوگا، نافرمانی میں دور کی بات بات سراسر شرما برداری ہی ہو رہی ہوگی، اللہ ہمیں ان محافل میں جانے کی توفیق دے اور اس سوسائٹی میں ایسی بابرکت سوسائٹی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹڈ یا اجنبی محسوس نہ کریں، اور اس سے بہتر کو معافی نہیں ہو سکتی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جیسے اللہ جمع فرمانے والا ہے تمام منافقین اور کفار کو جہنم میں ایک جگہ، میں کہہ رہا ہوں کہ نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کافر و منافق برابر ہے. اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی ایمان اختیار کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کون ہیں؟ الذین یتربصون بکم، جو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتحٌ من اللہ، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے، قالوا الم نکن معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں. اب یہ ہے نفاق. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، قالوا، کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا مسلمانوں؟ دونوں طرف مفادات وابستہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ منافق کو دنیا عزیز ہوتی ہے اور کوئی کہہ بھی. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کفار کو مسلمانوں پر کوئی راہ یعنی غلبہ عطا فرمانے والا نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ مذاہب آج مغلوب ہیں. جہاں تک تو نظریاتی اعتبار سے بات ہے، اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے احکامات بالکل واضح ہیں، اور عقلی اور علمی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جب بھی اہل ایمان واقعتا مومن ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور کافر مغلوب ہو جائیں گے. اور اگر اہل ایمان ایسا نہیں کر رہے ہوں، تو عارضی طور پر کافر ان پر غالب آئیں گے، لیکن یہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوگا، کمائی کی وجہ سے ہوگا. کیوں؟ کہ اہل ایمان نے ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا ہوگا. ورنہ دراصل اللہ کبھی بھی کفار کو اہل ایمان پر واضح غلبہ نہیں دے سکتا، الا یہ کہ ایمان والے اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کریں، تو اللہ سزا کے طور پر مسلط کرے گا کفار کو ان پر. اس کے بعد 21 رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں منافقین کی صفات کا اور ان کے لیے شدید عذاب کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد منافقین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے اہل ایمان کو جو ستانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اس پر صبر کرنے کی تلقین ہے. اور ایک بڑی اہم آیت آئے گی، جس میں انکار سنت، رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، وحدت ادیان کا فلسفہ اختیار کرنا، اس کا رد بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہم یخادعون، اور اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دیتا رہے گا. وہ کیا ہے؟ جھوٹے ایمان کے دعوے. اپنی دانی سے سمجھے کہ بڑے اچھے دارے، نہیں، اللہ ان کے اس دھوکے کا ان کو جواب دیتا رہے گا. اب ان کی کچھ صفات. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو تو راضی کرنا ان کا مقصود ہے ہی نہیں. وہ تو نماز ہی کیوں پڑھ رہے ہیں دوستوں کے منافق؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے. کیوں؟ صحابہ کرام نے کہہ کر رکھا تھا، جو نماز نہیں ادا کر رہا وہ تو ہے ہی کافر. نوٹ کیجیے اس چیز کو. اور جو فجر اور عشاء کی جماعت نہیں آ رہا، صحابہ کرام اس کو منافق سمجھتے تھے، کہ بخاری کی حدیث. اس زمانے کا منافق، جس کے لیے جہنم کی بہین بیان کی جا رہی، اپنے جھوٹے اسلام کے اظہار کے لیے نماز کا باجماعت اہتمام کرتا تھا. آپ سمجھنے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمان، اس کو سوچنا چاہیے وہ کھڑا ہے. وہ منافق جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود وہ نماز ادا کرتا ہے. اور آج مسلمان دعویٰ کرتا ہے اللہ کو رسول کو ماننے کا، لیکن تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ اصل بات. نماز کی مدد کریں تاکہ لوگ دیکھیں، ہاں بھائی ہاں مسلمان ہیں. یہ بلا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. تو یہ حدیث میں وضاحت ہے، یہ تو منافق والی نماز. آج نے دیکھا، اچھا سورج غروب ہونے کا آ گیا، کھڑا ہوا، پرندے کی طرح تیزی کے ساتھ چند چوٹیں اس نے ماری، اور عصر کی نماز اس نے ادا کر لی. نماز ادا کر لی کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھنے نماز ادا کر لی. لیکن دکھایا لوگوں کو، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا مگر بہت کم. مدبرین بین ذلک، یہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، درمیان درمیان. لا الہ الا ولا الہ الا نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف. یہ مسئلہ ہے ان کا. بھائی کافر جو کھلے کافر تھے دنیا تو بنائی نہ انہوں نے, تم کافر ہی ہو جاتے دنیا تو بن جاتی. نہیں خدا میرا نہیں رسالے صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ایمان ہاتھ چلے بڑا نہ دنیا ہاتھ آئی. لا الہ الا ولا الہ الا نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اب نفاق کی ایک اور علامت یا منافقین کی ایک اور صفت کہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں, ذکر ابھی پہلے بھی آیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کفار کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کے مقابلے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو. تمہاری یہی روش کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی اختیار کر رہے ہو اللہ کے عذاب کو بھڑکانے کے لیے کافی. اب یہ آیت شدید ترین آیت منافقین کے ضمن میں ادا کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. پھر محسوس کیجیے شدت کو. اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین اور حقیقی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شدید ترین سزا کہ جہنم کے رشتے ترین گڑے میں ہوں گے. ان الذین تابوا, سوائے ان کی جنہوں نے توبہ کی, وہ اصلح اور اصلاح بھی کر لی, وہ اعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا, مراد اللہ کی رسی یعنی قرآن کو, وہ اخلصوا دینہم للہ, اور اپنا دین خالص کر لیا اللہ کے لیے, فاولئک مع المؤمنین, تو ایسے ہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ جل اہل ایمان کو بڑا ثواب عطا فرمائے. یہ سب اس پر نشان پڑھ رہے ہیں سنچار ہجری کے قریب قریب زمانے نزول. ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا. غزوہ تبوک میں نصیب عام ہوئی تھی, ہر ایک کا نکلنا قتال کے لیے لازم تھا. اس پر جو نہیں نکلا اس پر شدید سرزنش ہے سورہ توبہ. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے, اسے توبہ کر لے, عمل درست کر لے, اللہ کو یعنی اللہ کی رسی قرآن کو تھام لے, اپنی بندگی اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لے, وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. پسو کو یوتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ جل ایمان والوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے. اس کے بعد بڑا ہی پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا موٹیویٹ کرنے کا. میں یہ فعلوں گا ہوں آزاد کر تم و آمن تم, اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. الرحمن الرحیم العفوف الغفور, اس کو کیا بری تمہیں عذاب میں مطلب ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو, معلوم کیا ہوا, انسان اپنے برے عمل سے خود اپنے لیے جہنم تیار کرتا ہے اور خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. ورنہ رب کا اولین تعارف الرحمن الرحیم, اولین اس کا رابطہ بندے سے رحمت کی بنیاد پر ہے. میں یقال اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وکان اللہ شاکرا عظیما, اور اللہ تعالیٰ شاکر, بندے کے لیے آئے تو شکر ادا کرنا, اللہ کے لیے آئے قدر دانی کرنا. بندہ بہت متعین کرتا ہے لیکن اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے, تھوڑا عمل بھی لے کر آتا ہے, اللہ قدر دانی فرماتا ہے. مکان اللہ شاکرن, اللہ قدر دانی فرمانے والا, علیمن علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اس معاشرے میں یہود اور منافقین مسلمانوں پر لان تان کرتے تھے, ستاتے تھے, اس زمن میں ہدایات. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. برادری کے ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اس کا حق مارا گیا, تو برا کام ہوا نا اس کے ساتھ, اس کا حق جو مارا گیا تو اس کو اجازت ہے کہ کہیں ذمہ دار افراد کے سامنے, کورٹ آف لا میں اتھارٹی کے سامنے, ذمہ دار افراد یا ادارے کے سامنے یہ زیادتی بیان کر دے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. تو ویسے عام طور پر اللہ کسی بھی ایسی بری بات کا بلند آواز سے بیان کرنا مجلس میں لوگوں کے سامنے پبلک میں پسند نہیں کرتا, الا من ظلم, سوائے اس کی جس پر ظلم کیا گیا. بکان اللہ سمیع علیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. تو کسی اور زیادتی ہوئی تو وہ اپنی زیادتی کے ادارے کے لیے اظہار کر سکتا ہے, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا اپنی حق غلطی کا ادارہ کرنے کے لیے. ہاں اہل ایمان ان کو بڑی پیاری ہدایت دی جا رہی, ان تب دو خیرن او تفو او تعفو عن سوء, اگر تم کوئی بھلائی اعلامیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا معاف کر دو کوئی برائی, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت رکھنے والا ہے. یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو, معاف کرو, بتمیزی کر رہے چھوڑ دو, برائی کا بدلا برائی کا جواب اچھائی سے دو. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34, ادفع بالتی هی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دو. بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے, معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو کسی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا, برائی ہو گئی تھی چھپائے گا اس کو, جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا, اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. تو یہ معافی اصل میں غالب ہے. ہاں انفرادی سطح پر معافی غالب ہے, اجتماعی سطح پر مجرم چور اچکے زانی شرابی سواری سارے شامل کر لیں, ان کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. تو اجتماعی سطح پر قانون ہوگا قصاص وغیرہ کا, انفرادی سطح پر ترجیح ہے معاف کر لینے کی. اس کے بعد کی آیت بڑی جامع, ایک ہی آیت میں کھلے کافر اور اللہ رسول کے درمیان فرق کرنے والے, اس وقت منافقین آج منکرین سنت, کچھ رسولوں کو ماننے کچھ کا انکار کرنے والے جیسے یہود و نصارہ, اور وہ کہ جو وحدت ادیان کے فلسفے کی بات کرتے ہیں, ان سب کا ایک ہی آیت مرض, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, دیکھیں جو لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ تو کھلے کافر بالکل. نمبر دو, فیریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے, معاذ اللہ. اس وقت منافقین آج منکرین سنت, قرآن کافی ہے رسول کی ضرورت نہیں, وہ بس اس زمانے کے لیے ہوں گے ہوں گے, سنت کی ضرورت نہیں, معاذ اللہ. نمبر دو ہے. نمبر تین, فیقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اور کہتے ہیں بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے, یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے, نصارا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے وہ بھی آ گئے. فیقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے. نمبر چار, فیریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور چاہتے ہیں ان کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں. یہ وحدت ادیان کا مسئلہ, اکبر کا دین الہی, کوئی رام کہہ رہا ہے کوئی رحمان کہہ رہا ہے کوئی جوہر کہہ رہا ہے, سب کو لیاؤ سب کو ملا, اور ایک مرغوبہ بنا کے دین الہی اکبر کے زمانے میں وہ پیش کر دیا گیا. پٹی پڑھانے والے علماء سو تھے, بہرحال سب کو جمع کر لو, بھائی عیسیٰ کو نہیں مانتا کوئی ہٹا دو عیسیٰ کو, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا محاذ اللہ ہٹا دو ان کو, نبوت کا مسئلہ تھوڑی ہوگی ہٹا دو, باقی سب کو جمع کر لو, محاذ اللہ سننا محاذ اللہ. یہی کوشش کی چلتے پہلے پاکستان میں ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں کانفرنس کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی, کامیاب نہیں ہو سکی, بھائی بلاؤ سب کو ارے مرغوبہ بنا لیا جائے, اور یہ یورپینس کی کوشش ہوگی, یہ مغربی ممالک کی کوشش ہوگی کہ یہ اسلام کے نام میں ملک حاصل ہوا اسی لیے کرو تاکہ جنازے نکال دیا جائے ان کے لیے, محاذ اللہ ثم محاذ اللہ. نہیں, بھائی ریدو رہیں گے تقریب بھائی نظاری کا سجیلا, چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں. اب الفاظ سنیے, اولائی کا ہم الکافرون حقا, یہ پکے کافر جو کھل کے اللہ رسول کا انکار کریں, کہیں کہ اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے, منافق اور منکرین سنت, یا کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کا انکار کریں گے, یا کچھ چیزوں کو لے کر کچھ کو کل میں سے لے کر کوئی نیا دین ایجاد کرنا چاہیں گے وحدت ابھیان کے نام پر, پکے کافر. وآعتدنا للکافرین عذاب مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے برعکس اہل ایمان والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب انہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بہت رکھنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر آ کر اس سورت کا تفصیل کے اعتبار سے تیسرا حصہ مکمل ہوا، آیت 58 سے لے کے آیت 162 تک اہل ایمان اور پھر بالخصوص منافقین سے خطاب، یہ مکمل ہوا۔ اب آیت نمبر 163 سے سورت کے اختتام تک اہل کتاب سے غالب خطاب ہے، اور کچھ اسی پر اہل ایمان کے حوالے سے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے، اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ مضامین آ رہے ہیں کہ جس کو ہم البقرہ میں پڑھ چکے، ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر آئے گا، ان کی نافرمانیوں کا، اور پھر عیسائیوں کے غلط عقیدے، تشریف کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کا عقیدہ، اس کی نفی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں کہ یس ادو کا اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار کر لے آئے، فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، تو اس سے پہلے وہ سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا، فقالو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں تو اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، تو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سے درگزر کیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا مراد فرعون پر، یہ تفاصیل ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ میں بھی، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا کوئی طور یعنی پہاڑ کو ان سے عہد لینے کی غرض، اس کی مزید تفصیل آئے گی الاعراف 171 آیت نمبر میں، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو، یہ ہفتے کے دن کے متعلق تفصیل الاعراف رکوع نمبر 21 میں آئے گی انشاءاللہ، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب ان کے عہد و پیمان کے توڑنے، وکفرهم بآیات اللہ، اور ان کی اللہ کی آیات کی انکار کرنے، یا ایک لفظ محذوف مانیں گے بریکٹ میں لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کی، یہ لفظ یہاں انڈرسٹوڈ ہے، اور اس پورے سلسلہ کلام میں سب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس کا ترجمہ آپ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ فبیمان اپنی میثاقہم، بسبب ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کے، وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کی انکار کرنے کے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کے ناحق انبیاء کو قتل کرنے کے، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں، ہم نے ان پر لعنت فرمائی، یہ الفاظ انڈرسٹوڈ محذوف ہیں یہاں پر، بل تبع اللہ علیہ بکفرهم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، یہ کہتے ہیں ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، نہیں، یہ تکبر اور حسد میں مبتلا ہو کر حق سے دور ہو گئے تو اللہ نے ہی مہر لگا دی، اب اس میں ہم جائے گئے ہیں، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم، وبکفرهم وقولهم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، پھر وہ لفظ محذوف ہے، ہم نے لعنت فرمائی ان پر، یہ بھی لوگ فرمائیے، عرض کیا جا چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی بغیر والد کے، یہود نے اعتراض کیا، لیکن اس وقت نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت تو معاملہ فوری طور پر رفع دفع ہو گیا، ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے تھے، سورہ مریم آیت نمبر 30، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی، وہ معاملہ اسی وقت سرمی ڈاؤن ہو گیا، یہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہود اور خصوصاً ان کے علماء پر نکیر کی ہے، حرام خوریاں کرتے ہو، دین پروشی کرتے ہو، تب ان کو یہ ضربیں لگی، اس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزامات لگائے اور ان کی والدہ پر، تو وہ بھی کفرین، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم سلام علیہا پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، ودن بریکٹ الفاظ ہے، لعنت ہم نے ان پر کی، وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول مسیح کی ابن مریم کو، وما قتلوا، اللہ فرما رہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، اور نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے صورت بنا دی گئی، یہ تفصیل میں کر چکا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55 میں، برنباس گوسپل اور برنباس کی روشنی میں، کہ وہ جس نے غداری کی تھی اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا اور ان لوگوں پر معاملہ مستدع کر دیا گیا. وہ ان نظیر اختلاف کی رفیع دن اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقین اس بارے میں شک نہیں مبتلا ہے. مال من علم الا اتباع الظن وہ گمان اور ظن کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں رکھتے. وما قتلوه یقینا اور انہوں نے یقیناً ان کو جن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا پورے کا پورا جس میں جان سمیت منہ سمیت. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں الا مگر یہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ کہ وہ ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے اور دوسرا ترجمہ اپنی موت سے پہلے. موت ہی میں جو ضمیر پروناؤن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اہل کتاب کے اثر کی طرف بھی جا سکتی ہے. دونوں تفاسیر سلف سے منقول ہیں. پہلا ترجمہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا جو ان پر اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. اس کے بارے میں سلف سے تفسیر چلی آ رہی وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے اس کی موت کے وقت پوری حقیقت دکھا دی جاتی ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام اس کا کوئی ایمان لانا چاہے گا بھائی تو ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا. ماننے کی کوشش کرے گا اس وقت لیکن اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا. ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر یہ کہ ان کی موت سے قبل ایمان لے آئے گا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس میں اشارے قرآن میں اور تفاسیر صحیح احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اس وقت جو اہل کتاب یہود ختم کر دیے جائیں گے اور نصارہ جو بچیں گے وہ ایمان لے آئیں گے رسول اللہ کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو ہر اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے نصارہ میں سے عیسائی میں سے وہ اسلام میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو ان کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل ایمان لے آئیں گے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. یہ دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر دونوں کی جگہ صحیح ہے اور سلف سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی. بیوم القیامت یکون علیہم شہیدا اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اس کے بعد یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام کی گئی اس کا ذکر. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم تو ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے. وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے یہ سزا دے دا اللہ حلال کو بھی حرام کر دیا. سورہ انعام آیت 146 میں اس کی تفصیل آئے گی کہ ناخن والے جانور اور چربی جانوروں کی وہ ان پر حرام کر دی گئی. سورہ انعام آیت 146 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کی گئی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے نوٹ فرما لیجئے کہ سود تمام الہامی مذاہب میں حرام رہا. یہ تو یہود ہیں کہ جو غیر یہود کو جینٹائز کہتے ہیں اور اسے سود حرام کرنا اپنا پیدائش کیا سمجھتے ہیں ورنہ اصلا ان کے ہاں بھی حرام سود. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال نہ کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ اب قرآن کا توازن قرآن کا بیلنس جو ان اہل کتاب کے صالحین اور نیک ہیں ان کا ذکر. لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان لانے والے ہیں. يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وہ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا. مثال کے طور پر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے مثال اور خاص طور پر یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ عالم تھے یہودی وہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ انہوں نے ایمان انزل الیک وہ ایمان لاتے اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ اور وہ زکات ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما
ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.